الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد سورة الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فقال عز وجل كما ورد في آخر نفس السورة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين میں نے آج کی اپنی گفتگو کے لیے جس موضوع کا عنوان اخبار میں شائع کرایا میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعاتی اعتبار سے جن شدید بحرانوں سے پاکستان پھر دوبارہ دوچار ہو گیا ہے ان پر کوئی تبصرہ کروں میں چاہتا ہوں کہ جو قرآن حکیم کی ہدایت ہے کہ اس پوری صورت حال کا اصل سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے پہلے ہم اپنی توجہ کو اس پر مرکوز کریں اس کے لیے میں نے چار آیات کا انتخاب کیا ہے سورہ انفال سے اور چار ہی آیات کا انتخاب کیا ہے سورہ توبہ سے سورہ انفال کی آیات ہیں 24-27 یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اہل ایمان اے ایمان کے دعوے داروں اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو مانو بات اللہ کی اور اس کے رسول کی اذا دعاکم خاص طور پر جب کہ رسول تمہیں پکار رہے اور پکار رہے کس کام کے لیے لما یحییکم وہ بات وہ راستہ وہ طریقہ جس سے تمہیں زندگی ملے گی یہ زندگی معنوی زندگی ظاہر بات ہے کہ زندہ جسمانی طور پر مادی طور پر تو مشرکین عرب بھی تھے کافر بھی تھے یہودی بھی تھے لیکن یہاں کون سی زندگی ہے معنوی زندگی روحانی زندگی حقیقی زندگی انسانی زندگی تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت تو اس زندگی کے لیے ہے، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پکار آئے فوراً لبیک کہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اور اس میں اگر انسان تاخیر کرے، ایک بات آئی اور دل نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پکار ہے اور یہ حق ہے، پھر بھی کوئی مصلحت آڑے آ گئی، جان کی محبت، مال کی محبت، وہ رکاوٹ بن گئی، یا کوئی تعصب، کوئی عصبیت، کوئی ضد، کوئی تکبر، کوئی ہٹ دھرمی، وہ آڑے آ گئی، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تعالی حائل ہو جایا کرتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان، یعنی سزا جو اللہ تعالی کی طرف سے اس دنیا میں ملتی ہے جبکہ انسان اعراض کرے حق کو پہچاننے کے بعد، بات صحیح ہے، دماغ نے بھی قبول کی کہ بات صحیح ہے، مدلل ہے، مبرہن ہے، دل نے بھی گواہی دی حق ہے صحیح ہے، اور پھر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے جو قرآن حکیم میں بہت مرتبہ بیان ہوا ہے، اور جس کے لیے جو آخری شکل ہے اس کی تعبیر یہ، ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوہ، کہیں لفظ آتا ہے تبع اللہ والا قلوبہم، اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ان کے دلوں پر، چھاپ ڈال دیتا ہے ان کے دلوں پر کہ پھر اب ان کے اندر قبول حق کی استعداد ہی نہیں رہتی۔ سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اے نبی، ان کے حق میں برابر ہے، اب آپ انذار کریں نہ کریں، مزید دعوت و تبلیغ کی کوشش کریں نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اب یہ اس آخری درجے کو پہنچ چکے ہیں جبکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ مہر ابتدا نہیں کرتا کبھی بھی، معاذ اللہ، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ مہر کب ہوتی ہے؟ جبکہ ایک انسان حق کو پہچاننے کے باوجود مسلسل اعراض کرتا رہے، ضد کی وجہ سے، ہٹ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، شقاق کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، مصلحتوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، اولاد کی محبت کی وجہ سے، کسی سبب سے حق کو پہچان کر اس سے اعراض کرتے چلے جانا، اس کا پھر یہ آخری منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں سے حق کو پہچاننے کی اور اس کو قبول کرنے کی استعداد ہی سلب ہو جاتی ہے۔ اور یہ معنوی اور نفسیاتی طور پر بالکل وہی فنومینن ہے کہ جو مادی طور پر، جسمانی طور پر بھی ایک حقیقت ہے۔ اب یہ کوہنی کا جوڑ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اس پر ہاتھ جو ہے اس طریقے سے حرکت کرے، ذرا ایک سال تک یہاں پر پلاسٹر لگا دیجئے، اموبلائز کر دیجئے، پھر اس جوڑ میں یہ صلاحیت نہیں رہے گی، تو جام ہو کر رہ جائے گا، وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی۔ آنکھوں کا کام ہے، دیکھیں، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیجئے، ایک سال تک پٹی بندی رہے گی، بینائی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ جو کام تھا، جو اس سے لیا جانا چاہیے تھا، وہ نہیں لیا جا رہا، تو وہ استعداد بیکار، رفتہ رفتہ اس کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اسے تعبیر کیا، اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور اس کے دل کے درمیان، دل چیختا رہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، قبول کرو، لیکن انسان قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا قانون حائل ہو گیا، اللہ کی طرف سے مہر ہو چکی ہے۔ یہ بڑی سخت اس میں وعید ہے، اور در حقیقت جو اس میں سبق ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہر شخص کو انفرادی طور پر اس کے لیے ایک شعوری فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب بھی جو بات بھی حق سامنے آئے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، لا تنظروا الى من قال ولكن انظروا الى ما قال، یہ حضور نے فرمایا، یہ کبھی نہ دیکھا کرو کس نے کہا ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہا ہے۔ آپ کا دشمن بھی ہے صحیح بات کہہ رہا تو قبول کیے، صحیح بات تو آپ کے اندر حمیت ہونی چاہیے حق کے لیے، اس کی تو انسان کو باقاعدہ مشق اور ریاضت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو عادی اور خوگر بنائے اس کا، کہ جو بات جس کی طرف سے آئے حق فوراً تصدیق کرے۔ وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اگر یہ عادت انسان پختہ کر لے گا، ہر اچھی بات کی تصدیق کرنے کی عادت ڈال لے، تو اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اسے یسرا یعنی جنت وہاں پہنچا دے گا، یہ آخری انجام خیر تک پہنچا دینے کا ذریعہ بن رہا ہے. وَكَذَّبَ بِالْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس شخص کے اندر یہ عادت پختہ ہو جائے، اچھی بات جس کو دل قبول کر رہا ہے لیکن وہ رد کرے، تکذیب کر دے، تو پھر رفتہ 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 ہم اسے العسرا جہنم کے اندر پہنچا دیں. وہی بات یہاں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون، اور بالآخر تک تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دوسری آیت یہ اس سے بھی زیادہ لرزا دینے والی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے کہ جو صرف گنہگاروں پر مسلط نہیں ہوگی. جب عوامی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی لپیٹ میں آتے ہیں. یہ بہت اہم فینومینن ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس کا ایک سبب ہے. یہ بھی کوئی بات جو ہے قرآن میں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ضابطہ جو ہے وہ غیر معقول نہیں ہے. اصل میں کسی معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگ بدکاری کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، اور معاشرہ بحیثیت مجموعی انہیں برداشت کر رہا ہے، تو وہ لوگ بھی کہ جو بالفعل اس حرام خوری یا حرام کاری میں شریک نہیں ہے وہ بھی مجرم ہے. انہیں برداشت کیوں کیا؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واقعہم السقم، کیوں نہیں منع کیا انہیں ان کے احبار نے، علماء نے، اور ان کے درویشوں نے، اور صوفیوں نے، اور ان کے راہبوں نے انہیں حق جھوٹ کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ یہ تو فرض ہے. اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سنجاب نہیں دے رہے تو مجرم ہو گئے. اس کو بڑی خوبصورتی سے سورہ اعراف میں واضح کیا گیا ہے. وہ جو ایک قبیلہ تھا یہود کا کہ جو ساحل سمندر پر آباد تھا اور مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا، اب ان کی شریعت میں سبت کا قانون تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام دنیا میں نہیں کر سکتا. ہفتے کا دن مخصوص ہے اللہ کی یاد کے لیے، اپنی کتاب کی تلاوت کرو، تورات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، چھ دن کام کر لو دنیا کے لیے، ایک دن اللہ کے لیے خالص کرو. یہ تعطیل کا دن نہیں تھا، بدقسمتی سے اس کو بدل دیا انہوں نے، تعطیل کا رنگ دے دیا. تعطیل کا کوئی تصور کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ چھ دن اب تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، کاروبار میں لگے ہوئے، ہفتے میں ایک دن خالص کر لو ذکر الہی کے لیے، اللہ کی یاد. اور ان کی شریعت میں سختی بہت تھی، کوئی کام بھی دنیاوی نہیں کر سکتے، کوئی معاشی، کوئی دنیاوی کام. وہ پورا کا پورا دن جو ہے یوم السبت، ہفتے کا دن، وہ در حقیقت یاد الہی، ذکر، اذکار، عبادات اس کے لیے مخصوص. اب وہاں یہ کہ یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں دورہ ترجمہ قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ان کے لیے سخت ہو گیا. مچھلیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کے دن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، پکڑتا نہیں، لہذا وہ اٹکیلیاں کرتی ہوئی ساحل کے پاس آ رہی ہیں، اچھل کود کر رہی ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے شرران خوب، جیسے نیزہ چلتا ہے ایسے تیزی سے اوپر اچھلتی ہے، پھر پانی میں گڑاپ سے جاتی ہے. اور یہ بیچارے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کے قانون میں ہاتھ مانا ہوا، پکڑ تو سکتے نہیں. اور جیسے ہی اتوار کا دن ہوا اور وہ گہرے سمندر میں، گہرے پانیوں میں چلی گئی، اب کہاں سے لائے مچھلیاں؟ اب یہ امتحان اللہ تعالیٰ پھر جب امتحان لیتا ہے کسی کا، جو دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، اللہ امتحان لیتا ہے، تھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کتنے سچے ہیں. اس امتحان میں وہ قوم جو ہے اس کا ایک حصہ ناکام ہو گیا، بڑا حصہ، لیکن قوم تین حصوں میں بٹ گئی. ایک وہ کہ جو اب شریعت کا یہ حکم توڑ رہے ہیں، اور عجیب ہیلا انہوں نے اختیار کیا کہ اتوار کے دن یا ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں تو نہیں پکڑی، سارا دن لگا دیا گڑے کھود کھود کے ساحل کے ساتھ ساتھ، ساحل سمندر سے پانی مچھلیوں سمیت ان گڑھوں کے اندر جمع کر دیا، پکڑی نہیں مچھلی ہفتے کے روز، جا کر پھر اتوار کو پکڑ لی. تو اصل میں جو حکمت تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی. حکمت تو یہ تھی کہ آپ اللہ کی یاد میں، عبادت میں، ذکر الہی میں لگے رہے، آپ لگے رہے گڑھے کھود گئے تو مچھلی چاہے پکڑی نہیں، وہ اصل قانون جو تھا شریعت کا مدعا جو تھا وہ تو غتر مول ہو گیا. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو انہیں روکتے رہ گئے، خود بھی نہیں اس میں اس انہوں نے اس خلاف ورزی میں حصہ لیا، روکتے بھی رہے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اس جرم میں ملوث تو نہیں تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب عذاب بھیجا ہے تو صرف ان کو بچایا ہے کہ جو خود بھی رکے ہوئے تھے اور روک بھی رہے تھے. فانجینا الذین ینہون عن السوء، ان کو تو اللہ بچا لیتا ہے. باقی وہ جو تھے کہ جو جرم میں ملوث نہیں تھے لیکن روک نہیں رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی عذاب کے نشانے. اس لیے کہ یہ بھی تو جرم ہے، یہ گویا کہ امپلائڈ ابیٹمنٹ ہے. جیسے کہ ہمارے دنیاوی قانون میں بھی ایک ہے مجرم اور ایک ہے وہ کہ جس نے مجرم کو مدد بہم پہنچائی، ابیٹمنٹ. تو یہ بھی در حقیقت خاموش ابیٹمنٹ ہے، خاموش تقویت دینا ہے ان مجرموں کو کہ انہیں روکا نہیں جا رہا، ان کے ہاتھ روکے نہیں جاتے. اس کی حضور نے بڑی پیاری ایک مثال دی کہ دیکھو جیسے ایک جہاز ہے، سمندری جہاز ہے، اس کا ایک عرشہ ہے، کچھ لوگ عرشے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جو نیچے کلاسز ہوتی ہیں اعلیٰ کلاسز بھی ہوتی ہیں، جن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بےچارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ عرشے پر ہوتے ہیں کھلے آسمان پہ. اب وہ نیچے والے جو ہے وہ پانی لینے کے لیے لا محالہ اوپر جاتے تھے. جب اوپر جاتے تھے تو جو اوپر عرصے پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تکلیف ہوتی تھی، پانی بالٹی میں لا رہے ہیں، کسی پہ چھلک گیا ہے، گر گیا ہے، اور وہ ریزنٹ کرتے تھے ان کی طرف سے، ظاہر بات ہے کہ بڑبڑاتے ہوں گے کہ ایک تو یہ ہم غریب لوگ عرصے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ عیش کرتے ہیں نیچے کیبنز کے اندر، اور پھر ہمارے لیے الٹی اور مصیبت بھی یہ ہے کہ یہ پانی لینے آتے ہیں تو ہمارے لیے ایک تکلیف کا موجب بنتے. تو وہ نیچے والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جہاز کے پیندے میں ہی سوراخ کر لیں، یہیں سے پانی لے لیا گیا. اب حضور نے فرمایا اگر وہ عرشے والے ان کو نہیں روکیں گے تو اگر جہاز ڈوبے گا تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے؟ وہ تو پورا جہاز ڈوبے گا. مجرم تو وہی ہے جنہوں نے کہ جہاز کے پیدے میں سوراخ کیا ہے، لیکن یہ کہ جب جہاز ڈوبے گا تو وہ تو پورے کے پورے جہاز میں جتنی بھی سواریاں ہیں سب کی سنبھالا کو دیں گے. ان کا کام کیا؟ ہاتھ روکیں گے، پکڑو ان کا. اسی کا نام نہیں انل منکر ہے، بدی سے روکنا. جس معاشرے میں یہ نہیں منکر ختم ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ بحیثیت مجموعی مجرم گردانا جاتا ہے، مجرم سمجھا جاتا ہے. لہذا اب جب سزا آتی ہے تو جو لوگ بالفعل گناہوں میں ملوث تھے صرف وہی ہلاک نہیں ہوتے، وہ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں کہ جو اگرچہ بالفعل ملوث نہیں تھے اس نافرمانی اور معصیت میں، لیکن چونکہ روک نہیں رہے تھے لہذا گویا کہ وہ بھی اس جرم کے اندر شریک ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے جو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کے اوپر مسلط نہیں ہوگی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو. اب دیکھیے دونوں آیتوں میں وَاعْلَمُوا بڑا ایک جیسے کہ جگانا اور جھدوڑنا، وَاعْلَمُوا جان لو، وَاعْلَمُوا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جان لو اللہ تعالیٰ حائل ہو جایا کرتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. وعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اب تیسری آیت ہے جو خاص طور پر ہمارے حالات پر بہت زیادہ منطبق ہوتی ہے، پاکستان پر. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اب یہ آپ آج سے نصف صدی تقریباً پیچھے چلے جائیے، ہندوستان ایک ملک، انگریز حکمران، مسلمان اقلیت میں، ہندو اکثریت میں، پھر وہ اکثریت بیدار بھی ہو گئی، زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہے، زیادہ سرمایہ دار بھی ہے، زیادہ منظم بھی ہے، اور خاص طور پر انگریز نے ہندو کو سپورٹ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی تو اندیشہ تھا کہ یہ جو حاکم قوم ہے، جو محروم ہوئی ہے، جو حاکم سے محکوم بنی ہے، اس میں اندیشہ ہے رد عمل کا، بغاوت کا. جو محکوم تھے ان کے، ان کو سہارا دے کر اوپر اٹھاؤ. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہ قانون بیان ہوا ہے ملکہ سبا کے قول کی شکل میں، ان الملوک اذا دخلوا قریتن جعلوا عزت اہلہا اذلہ، ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی کسی بادشاہ نے کوئی ملک فتح کیا تو جو اس کے زیادہ عزت والے ہوتے تھے انہیں ذلیل کر دیتا تھا. اسی کا اندیشہ انہیں سے ہوتا. ہندو تو ظاہر بات ہے پہلے مسلمان کا غلام تھا، اب انگریز کا غلام ہو گیا، اسے کیا فرق پڑا؟ وہ تو چینج آف ماسٹر ہی ہے نا، محکوم پہلے بھی تھا، محکوم اب بھی ہے، مسلمان حاکم سے محکوم بن گیا. اور یہی معاملہ سندھ میں ہوا ہے. اصل میں پنجاب اور سندھ کے مسلمانوں کے مابین ایک جو نفسیاتی فرق ہے، کاش کہ اسے سمجھ لیا، میں نے تو وہ کتاب لکھ دی تھی مسئلہ سندھ. فرق کیا ہے؟ سندھ میں مسلمان سے حکومت چھینی انگریز نے، لہذا سندھ کے مسلمان میں انگریز کے خلاف دشمنی تھی، نفرت تھی. پنجاب میں انگریز نے آ کر مسلمان کو سکھا شاہی سے نجات دی، بدترین حکومت. سکھا شاہی کا تو مطلب ہی ہے جس میں نہ کوئی قانون ہے نہ قاعدہ، تو محاورہ سکھا شاہی. انگریز کی حکومت بہرحال رول آف لا، قانون کے مطابق حکومت تھی. تو پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں نے انگریز کو اپنا نجات دہندہ سمجھا ہے. دونوں کے مینٹل ایٹیٹیوڈ میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ انگریز نے پنجاب کے مسلمان کو سپورٹ کیا ہے، یہاں پر بڑے بڑے کالج قائم کیے. سندھ میں کوئی گورنمنٹ کالج نہیں قائم کیا گیا. یہاں کے مسلمان کو فوج میں بھرتی کیا ہے. سندھ کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے تو نان مارشل ریس ہے، ان میں تو فوجی صلاحیت ہی نہیں ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، وہ قوم جو کل تک تو حکمران تھی، یہاں تالپوروں سے تو تم نے جنگ کی تھی، جنگ کر کے تم نے انہیں شکست دی تھی. پھر یہ کہ 1900 جو یہی صدی کا جو وسط ہے، 40s تک بھی، 42-43 تو میرے ہوش کی بات ہے کہ ہر موومنٹ جو ہے اس نے انگریزوں کے ناط کا بند کیا ہوا تھا. یہ ایسے ہی نان مارشل تھے تو یہ ہروں کے اندر یہ کہاں سے بال سسپرٹ آ گئی تھی. لیکن یہ ان کی پالیسی تھی، چال تھی. اور اسی کی مصیبت ہمارے اوپر جو مسلط ہے وہ یہی تو ہے، پاکستان آرمی میں سندھ کا حصہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو جو بھی انگریز نے پالیسی بنائی تھی اس کے مطابق اس کو پنجابی فوج ہے، یا یہ کہ کچھ سرحد کے لوگ ہیں. اس لیے کہ سرحد پر بھی سکھا شاہی تھی. یہ ہری سنگھ نلوا، ہری پور تو اس کا ہے، ہری سنگھ نلوا کے نام سے تو کابل میں عورتیں ڈرایا کرتی تھی اپنے بچوں کو. جب کوئی روتا ہے بچہ اور اسے کہتے تھے کہ وہ فلاں آ رہا ہے، بابا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، ہبو آ رہا ہے، وہ کہتے تھے ہری سنگھ نلوا بھی آئے، وہ ہری سنگھ نلوا آ رہا ہے، خاموش ہو جا، چپ ہو جا. کابل میں یہ حال تھا سکھوں کے خوف کا. اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس سے نفسیات میں عظیم شان فرق واقع ہو گئے اور انگریز نے ایکسپلائٹ کیا اس کو. بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ. تو ہماری جو صورت حال تھی پاکستان کے بننے سے قبل، یا ہندوستان کی آزادی یا تقسیم سے قبل، وہ کیا تھی؟ مسلمان اقلیت میں، ہندو اکثریت میں. ہندوؤں کو انگریز نے اٹھایا تھا، سپورٹ کیا تھا، مسلمانوں کو دبایا تھا. جعلوا عزت اہلہا اذلہ، اسی لیے ہندو آگے نکل گیا، تعلیم میں آگے نکل گیا. پھر یہ کہ اس کے لیے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا، ایک پہلے مسلمانوں کے محکوم تھے، انگریز کے ہو گئے. فرق کیا پڑا؟ مسلمانوں کے لیے تو بڑے صدمے کی بات تھی کہ وہ تخت حکومت سے گرا کر اور جو ہے محکوموں کے سامنے کھڑے کر دیے. اب جب صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب تلوار کا دور ختم ہو گیا، حکومت قائم ہوئی دستوری، اور اس کو دیا جمہوری رنگ، ون مین ون ووٹ. اب اگر ون مین ون ووٹ ہے تو ہندو تو ہم سے تین گنا تھا، گویا کہ ابدی طور پر مسلمان غلام ہو جاتا ہندو کا. اور خوف تھا کہ وہ ایکسپلائٹ کرے گا، وہ ستائے گا، وہ اپنی جو ہے 800 یا 1000 برس کی جو غلامی تھی اس کا بدلہ لے گا گن گن کر. یہی وجہ ہے کہ اندرا گاندھی کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، وی ہیو ایون گیور 1000 ایئرز ڈیفیٹ. سکوت ڈھاکہ جب ہوا ہے تو کیسے بغلے بجائے ہندوؤں نے. اور اندرا گاندھی جیسی عورت، موتی لال نہرو کی پوتی، جواہر لال نہرو کی بیٹی، خالص سیکولر ذہن کے لوگ، لیکن یہ کہ وہ ہندو ذہنیت وہ ایسی پختہ تھی اس کے اندر بھی کہ جو بھی ہوتا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، جو ظرف میں ہوتا ہے وہ ٹپکتا، وہ جملہ نکل گیا اور اس نے اس کی پوری ذہنیت کی عکاسی کر دی. تو جو ہندوؤں میں زیادہ فرقہ پرست اور کٹر تھے ان کا کیا حال ہوگا، جبکہ سیکولر لوگ جو ہیں، اندرا گاندھی کہہ رہی ہے کہ وی ہیڈ ایون جبر 1000 ایئرز ڈیفیٹ. یہ وجہ تھی کہ ہمیں خوف تھا کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا سیاسی طور پر، اور اب دور ہے وہ جمہوریت کا، اب قوت بازو کا دور تو ختم ہو چکا، اب تو ووٹ کی پرچی کا دور ہے، ون مین ون ووٹ ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہندو غالب حکمران، ہم محکوم، اور پھر ظاہر بات ہے کہ ہندو ہم سے گن گن کے بدلے لے گا، حساب چکائے گا، ہماری زبان ختم کر دے گا. کبھی اگر آپ سنتے ہو انڈین ریڈیو یا بی بی سی سے انڈین کا پروگرام، کبھی کبھی میں جب رات کو 11 بجے کی خبریں سننے کی کوشش کرتا ہوں تو ادھر وہ پروگرام ابھی ہندی کا لگا ہوتا ہے. کیسی ثقیل زبان انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے، تھوڑے سے عرصے کے اندر ڈیولپ کر لی ہے. اور وہاں کے مسلمان ٹیلی کاسٹر جو ہیں، وہ جو براڈ کاسٹر ہیں، شفیع نقی جامعی اور ایک پرویز عالم ہے، وہ جیسے ہندی بولتے ہیں. اس لیے کہ اتنے عرصے میں انہوں نے ایک زبان نئی بنا بھی لی اور اس کو اس تعلیم کے ذریعے سے ایسا عام کیا ہے کہ مسلمان وہ ہندی زبان بول رہا ہے. اردو کا خاتمہ، اب وہاں مسلمانوں کے بچے اردو پڑھ نہیں سکتے، کیسے پڑھے جب پڑھائی نہیں جاتی، پڑھے نہیں کیسے، وہ تو ہندی پڑھتے ہیں اسکولوں کے. یہ تھا اصل میں خوف جس کی وجہ سے تحریک پاکستان کے تقویت حاصل ہوئی، اس کا نقشہ آپ کو اس آیت میں ملے گا. کیونکہ کچھ اسی طرح کی کیفیت مکے میں مسلمانوں کی تھی. ہجرت سے پہلے مکے میں کیا صورت تھی؟ مسلمان اقلیت میں تھے، کافر اکثریت میں تھے، مسلمان کمزور تھے، ان کے پاس طاقت تھی، دبدبا تھا، قوت تھی، اقتدار تھا. اس کے حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے کہ بات تو کہی جا رہی ہے ان کے بارے میں، لیکن 100% چسپا ہو رہی ہے ہم پر، پاکستان کے معاملے میں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب کہ تم اقلیت میں تھے، قلیل تھے، تعداد تھوڑی تھی، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تمہیں دبا لیا گیا تھا زمین میں، کافر تم پر چھائے ہوئے تھے، تم دبے ہوئے تھے. تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں ہر وقت اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، جیسے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو شہید کر دیا. وہ شہید کرنے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی نا حضرت بلال کی، کیا نہیں کیا. وہ تو اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منہ بولے دام تھے، امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا، جو اس نے مانگا دیا، تب تو ان کی جان بچی ہے. ورنہ ایک انسان کی گردن میں رسی ڈال کر، جیسے کہ جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں، ایسے ان مکے کی نوکیلی پتھروں پتھریلی جو ہیں گلیاں، ان میں ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، مارنے میں کون سی کسر رہ گئی تھی. جبکہ آگ برساتا تھا سورج اوپر سے، اور زمین پر زمین جو ہے وہ پتھریلی زمین مکے کی، وہ توے کی طرح گرم چت لٹا کر اس جلتی ہوئی زمین پر، اور سینے کے اوپر ایک بڑی چٹا بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا. اس حالت میں کہا ہے جبکہ تمہارا حال یہ تھا، واذکروا اذ انتم قلیل المستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفکم الناس فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وایدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید فرمائی اپنی نصرت سے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں بڑی ہی طیب اور پاک چیزوں کا رزق عطا کیا. اندازہ کیجیے خوشحالی جو مسلمان کو پاکستان میں ہوئی، چاہے وہ باہر سے آنے والے مہاجر تھے اور چاہے یہاں کے لوگ تھے. جب تک ہندو یہاں موجود تھا، مارکیٹ پر چھایا ہوا تھا، کاروبار تو اس کے پاس تھا، مسلمان کے پاس کاروبار کہاں، سارا کاروبار اس کے پاس ہے، دفاتر کے اندر وہ چھائے ہوئے تھے. یہ تو وہ گئے ہیں، خلا پیدا ہوا ہے، تو مقامی مسلمانوں کو بھی موقع ملا ہے. آج صنعت بھی ہمارے پاس ہے، تجارت بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ لوگ کہ جو اگر ہندو یہاں رہتا تو شاید ہیڈ کلرک سے آگے نہ پہنچتے، وہ یہاں پر جو ہے پروونشل چیف سیکرٹریز اور سینٹرل گورنمنٹ کے سیکرٹریز کے عہدوں تک پہنچے، وہاں جا کے ریٹائر ہوئے. ہندو کے ہوتے ہوئے اس کا امکان نہیں تھا کہ وہ ترقی کر سکتے. یہ ساری دیکھیں کس طریقے سے ایک انجسٹس پر ہو رہا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید ابدی کلام ہے، ابدی ہدایت ہے، اگرچہ نازل ہوا ہے خاص وقت میں. جب نازل خاص وقت میں ہوا ہے تو اس کی جو پہلی اپلیکیشن ہے وہ تو اسی وقت کے حالات میں ہے، اسی کے حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے. لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار کیا، اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور مصنف تو کر نہیں سکتا، کسی انسان کے بس میں تو ہے نہیں. اللہ کا علم کامل ہے، اس نے ان چیزوں کو کہ جو خاص اس وقت کے حالات کے ریلیونس میں تھی، اور ان کو بیان ایسے کیا ہے کہ آئندہ ہر آنے والے دور میں آپ کو اس سے رہنمائی مل سکے. میرے نزدیک تو یہ آیت مبارکہ جو ہے 100% ہم پاکستانی مسلمانوں پر، خاص طور پر جو لوگ باہر سے آئے گا، بھی اگر کہ مسلمان دبا ہوا تھا، چھایا ہوا تو ہندو تھا، مسلمانوں کی زمینیں ہندوؤں کے پاس گروی، کلچر ان کا، تہذیب ان کی، کاروبار پر وہ چھائے ہوئے، صنعت ان کے پاس، حلفت ان کے پاس. لیکن یہ کہ خاص طور پر جو کہ مائنورٹی پروونسز سے جو لوگ آئے ہیں ان علاقوں سے، ان پر تو 100% چسپہ ہو رہا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، شاید کہ تم شکر کرو، ہم نے شکر نہیں کیا، کفران نعمت کیا، ہم نے یہاں آ کر دنیا کمانے کی سعی کی، آزادی سے فائدہ اٹھایا ہے، دنیا بھی ترقی، وہ وعدے جو اللہ سے کیے تھے وہ بھول گئے، اس لیے کہ تحریک پاکستان کے زمانے میں تو فلک شگاف نعرے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ ہم بھول گئے، ہم لگ گئے بلڈنگیں بنانے میں، آج جا کے دیکھیے گلبرگ میں دیکھیے، ماڈل ٹاؤن میں دیکھیے، گارڈن ٹاؤن میں دیکھیے، کراچی میں بات ہائی لینڈ میں جا کر دیکھیے، کلفٹن پر دیکھیے، ڈیفنس میں دیکھیے، ایک سے ایک بڑا محل کھڑا ہوا، ایسے سنگ مرمر تھوپا گیا ہے جیسے کہ پیسہ جو ہے وہ اتنا فالتو پیسہ آیا ہوا ہے کہ اسے تھوپنا مقصود ہے، جیسے کہ اپلے تھوپے جاتے ہیں، ایسے پیسہ تھوپا ہوا، یہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ڈالمیا نہیں تھے، ٹاٹا نہیں تھے، برلا نہیں تھے، ہم نے ان کے باپ بنا دیے یہاں پاکستان کے اندر، اب ہمارا صنعت کار جو ہے اور ہمارا کاروباری شیخ جو ہے وہ ان سے کہیں آگے ہیں، لیکن وہ دین کہاں ہے، کہاں نافذ کیا اس دین کو، یہ ہے اصل میں وہ خیانت، اگلی آیت دیکھیے کس قدر ہمارے اوپر چسپاں ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان کے دعوے داروں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، یہ خیانت، یہ بدعہدی، یہ اللہ کے ساتھ جو کچھ ہم نے خلاف ورزی کی اپنے وعدوں کی، ہم نے کہا تھا پروردگار ہمیں انگریز اور ہندو دونوں کی غلامی سے نجات دے دے، ہمیں آزادی عطا فرما دے، ہمیں خطہ ارضی دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم کریں گے، یہ وعدہ تھا جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حکومت دی ہے، ہمیں ملک دیا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا، زیادہ وقت اس میں صرف کرنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے، من عالم کے من عالم، جو کچھ ہم ہیں ہر شخص غریبان میں جھانک لے، میں یہ اوروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اپنے بارے میں ہر شخص سوچے، جو بھی اللہ نے ہر شخص کو صلاحیت دی ہے، جو بھی مہلت عمر دی ہے، جو بھی قوت کار دی ہے، جو بھی ذہانت دی ہے، ہم نے کس کام پر لگائی ہے آج تک، اگر میری عمر 60 برس ہے، ظاہر بات ہے پاکستان بنا تو میں 15 برس کا تھا، میں اب 62 کا ہوں، میں جائزہ لے سکتا ہوں کہ ان 47 برسوں میں میں نے اپنی توانائی، اپنی قوت، اپنی صلاحیت کا کتنا حصہ اللہ کے دین کے لیے لگایا ہے، اور کتنا صرف دنیاوی کیریئر، دنیاوی دولت، دنیاوی جائیداد بنانے میں صرف کیا ہے، یہ تو بڑا آسان حساب ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اقرا کتاب اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، خود اسس کر لو اپنے آپ کو، سیلف اسسمنٹ کر لو، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہیں ان لوگوں سے کہ جو مسجد کو بھی نہیں جانتے کہ مسجد کس بلا کا نام ہے، جو جمعے کو نہیں جانتے جمعہ کون سا دن ہوتا ہے، ہفتے کا کب آتا ہے، کب جاتا ہے، جمعہ ان کے لیے تعطیل ہے بس، اللہ اللہ فیصلہ اور کچھ بھی نہیں، ان کو تو آپ چھوڑیے قیاس کنز گلستان من بہار مرا، جو یہاں بیٹھے ہوئے وہ ہر شخص اپنے غریبان میں جھانک لے اور دیکھ لے کہ ہم نے پاکستان کے بننے پر اللہ کا شکرانہ ہم نے ادا کیا، شکر ادا کیا، اور اب اپنے آپ کو لگایا ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی اللہ رب العالمین پر، یا نہیں لگایا، ہر شخص اپنے ساتھ اس کو فرمایا لا تخون اللہ و رسول و تخون اماناتکم وانتم تعلمون، اب ذرا اسی کا دیکھیے سورہ توبہ، یہ جو وعدہ خلافی ہم نے کی ہے آج تک اللہ سے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے ابھی تک اس نظام کو قائم نہیں کیا، قرارداد مقاصد پاس کر کے رہ گئے، کہاں وہ پورا نظام شریعت، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، آئی جے آئی کی حکومت کے حلق سے نیچے نہیں اتری تو اور کس کی حکومت سے، آپ پی 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 جیسے کیا ہمیں شکوا ہوگا، پیپلز پارٹی تو کھلم کھلا سیکولر ہے، جو بنا اسلام کے نام پر اتحاد، آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد، اس کے حلق سے وہ کتاب و سنت کی ٹوٹل والا دستی والا قانون، 2/3 اکثریت موجود تھی، اب تو نہ بے نظیر کچھ کر سکتی ہے دستور کے اندر ترمیم، اور نہ نواز شریف کر سکتا ہے کچھ ترمیم، کون کر سکتا ہے، لیکن آئی جی آئی کو 2/3 اکثریت حاصل، شریعت بل پاس کیا ہے تو اس میں سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، اس سے بڑی جھٹائی، اس سے بڑی گستاخی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کر کفر کرنا میرے نزدیک ممکن نہیں ہے. قومی سطح پر کہ نام رکھا ہے نفاذ شریعت ایکٹ اور اس میں سود کے جاری رکھنے کا اعلان ہو رہا ہے. اور یہ نفاذ شریعت ایکٹ ہے. پہلے تو کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے, سود کا جو فیصلہ شریعت کورٹ کا آیا ہے ہم اپیل میں نہیں جائیں گے, پھر اپیل میں چلے گئے. اب وہ پڑا ہوا فیصلہ, جب تک اپیل نہیں ہوگی نوالو کتنے سال لگیں گے. فیصلہ قرارداد میں جیسے قرارداد مقاصد ہے. مجھے تو تلخ واقعہ یاد ہے, یہ میرا میڈیکل کالج کا فرسٹ یا سیکنڈ ایئر تھا, یوں سمجھیے کہ 51-52 ہوگا. مال روڈ پر سے یہ جو زمزمہ کی توپ ہے اس کے پاس سے میں گزر رہا تھا, میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھے, بلکہ دوست بھی نہ, ہم جانتے ہیں سب لوگ شہریان لاہور کے, رانا نذر الرحمان, یہ اس زمانے میں لا کالج میں پڑھ رہے تھے. جمعیت کا میں بھی رکن تھا, یہ بھی رکن تھا, میں ناظم تھا. پاس سے ایک بڑی لمبی سی کار, بڑی شاندار کار گزری, اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑی سفید لمبی داڑھی, بڑی نورانی. ان کا جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا. کہنے لگے ان کی داڑھی کو لوگ کہتے ہیں قرارداد مقاصد. کیوں کہتے ہیں؟ کہ داڑھی اتنی لمبی ہے اور کاروبار میں ساری حرام خوریاں یہ شخص کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جیسے پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد ہے ویسے ہی اس کے چہرے پر یہ داڑھی ہے, ورنہ بہت بڑی قرارداد تھی جو پاس کی گئی کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں, اپنی حاکمیت کے دعوے کو ہی دست بردار. بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات تھی, لیکن عمل نہیں ہوا. بات کرنے سے کیا ہوتا؟ اب اس کی کیا سزا ملی ہے وہ بات سن لیجیے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, یہ ہے آیت نمبر 75 سورہ توبہ کی. منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ میں منافقین کا تذکرہ ہے بہت کثرت کے ساتھ. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا, لئن آتانا من فضلہ, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا, ہمیں غنی کر دے گا, دولت دے گا, لئن آتانا اللہ من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین, ہم خوب صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, اللہ کی راہ میں دیں گے, غریبوں کو دیں گے, اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے اور نیک بنیں گے. ولنکونن من الصالحین, فلما آتاہم من فضلہ, جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا, غنی کر دیا, دولت دے دی, بخلوا بہ, اب انہوں نے بخل کیا. اس آیت میں, ان آیتوں میں کوئی لفظ مشکل ہے ہی نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, عہد کون نہیں جانتا, عہد کیا تھا اللہ سے, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر وہ ہمیں فضل دے گا, عطا کرے گا, لَنَصَّدَّقَنَّا, صدقہ کریں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور بالکل نیک بندے بن جائیں گے اللہ کے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا, بَخِلُوا بِهِ, بخل کون نہیں جانتا, اب انہوں نے بخل سے کام لیا, وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا, بھول گئے کیا وعدہ کیا تھا اللہ. تیسری آیت ہے لرزا دینے والی, فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. اور یہ عاقبہ عقوبت, سزا, سزا کے طور پر نفاق پیدا کر دیا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اس دن تک اب نفاق ان کے دلوں میں باقی رہے گا, برقرار رہے گا, جبکہ یہ اللہ سے ملاقات کریں گے قیامت کے دن تک. اور یہ کس لیے کیا؟ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ, بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی تھی. اخلفو, خلاف ورزی, بما وعدو ہو, جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اللہ سے, وہ بما کانو یکذبون, اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا تھا. اب آپ سوچئے کہ پاکستانی قوم اجتماعی سطح پر اللہ سے وعدہ خلافی کیا جو جس جرم کے مرتکب ہوئی ہے, اس کی بنا پر نفاق ہے. در حقیقت قومی سطح پر ہمارے اوپر جو شے مسلط ہے وہ نفاق. اس نفاق کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ دو حدیثیں, بہت اہم حدیثیں ہیں, کہ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث, المنافق کی نشانیاں تین ہیں. اذا حدث کذب, جب بولے جھوٹ بولے, واذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, واذا تمنا خانہ, اور اگر امین بنایا جائے خیانت کرے. ایک اور حدیث میں فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر چاروں کسی میں ہے تو کٹر منافق ہے. اور الفاظ یہ بھی ہیں, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو, وہ انساما و صلا و ظاہم انہ مسلم, سمجھتا ہوں میں تو مسلمان ہوں پکا کٹر, لیکن اگر یہ چار وصف میں ہے تو کٹر منافق ہے. اگر ایک ہے تو 25% منافق ہے. جب تک کہ اس کو چھوٹ کو ختم نہیں کرتا، اس عادت کو ترک نہیں کرتا، اس میں گویا کہ ایک مقدار کے اندر نفاق موجود رہے گا. وہ پانچ چار چیزیں کیا ہیں؟ تین وہی ہیں، اور چوتھی اذا خاصم فجر، جب کہیں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے. آپے سے باہر ہونا گالم گلوچ بھی ہے، ہاتھا پائی بھی ہے، جو ہماری اسمبلیوں میں ہو رہا ہے. ہاتھا پائی آپ، میں تو لرز گیا تھا کہ کبھی مشرقی پاکستان میں یہی کچھ ہوا تھا تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہاں، تو جو کچھ اب ہو رہا ہے سرحد کے اندر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین؟ پردہ اٹھنے کے منتظر نہیں رہا. بہرحال ابھی تو صرف میں چاہتا ہوں ان حدیث پر توجہ مرتکز کریں. ایک تو نفاق کا مصدر یہ ہے کہ اخلاق کا دیوالہ نکل جاتا ہے. صداقت، امانت، دیانت اور تحمل، چار چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنائے جائے، سرکاری منصب پر ہے اس سے بڑی امانت کیا ہوتی ہے؟ وزیر ہے، بہت بڑا عہدہ اللہ نے دیا ہے اور قوم نے دیا ہے، امانت ہے. لیکن جو اس کے اندر خیانتیں ہوتی ہیں کون نہیں جانتا، سکینڈلز جو ہوتے ہیں کروڑوں کے ہوتے ہیں. اب تو وہ سکینڈلز جو ہیں جہاں سے بھی خبر آتی ہے وہ کروڑوں اور اربوں قسم کی ہے، وہ تو فگرز جو ہے وہ اس سے کم کی ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے ناخدا اس ملک کو لوٹ کر ختم کرنے پر تلے ہوئے، کشتی کو غرق کرنے پر تلے ہوئے، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اپنے اہل و عیال بھی اسی کشتی میں سوار ہیں. جب یہ کہ کسی کی مت ماری جاتی ہے تو یہ سارا شعور ختم ہو جاتا ہے. اس جہاز کے پیدے میں سوراخ کر رہے ہو، اسی جہاز میں تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری اپنی اہل و عیال ہے. یہ ڈوبے گا تو وتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا. بہرحال دوسرا پہلو نفاق کا وہ ہوتا ہے جسے ہم نفاق باہمی کہتے ہیں. وہ نفاق باہمی یہ ہے کہ آج سے تقریباً نصف صدی قبل، 47 برس قبل، یہ مسلمان ہندو کے مقابلے میں ایک قوم بن چکے تھے. مذہبی فرقہ واریت بہت لو جا چکی تھی، سیاسی اختلافات بہت نیچے جا چکے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ کی ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے رہے. آج وہ قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. اب تو قومیتیں ہیں، قوم تو ہے ہی نہیں، قومیتوں میں پھر اضافہ ہو رہا ہے، کیوں نہ ہوگا. یہ میں نے لاڑکانہ میں ایک دفعہ پریس کانفرنس کی وہاں سوال کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے جی، یہ مہاجر قومیت. میں نے کہا کیوں، اگر سندھی قومیت ہو سکتی ہے تو مہاجر کیوں نہیں ہو سکتی، اور پنجابی ہو سکتی ہے تو سرائکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آسمان سے لکھوا کے لائے آپ، جڑ کاٹ لیے اس قومیت کی. ایک امت، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ورنہ قومیت کو جب آپ اٹھا لیے تو پینڈوراس باکس ہے. وہ تو یہ ہے کہ اگر کہیں سندھی قومیت کی بنیاد پر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ سندھ علیحدہ ہو جائے، پھر اس میں 100 قومیتیں ابھر آئیں گی، پھر ان میں سندھی اور بلوچی اور سرائکی اور سندھی، یہ سماٹ سندھی ہے اور یہ تو باہر کا آیا ہوا بلوچی ہے، اور یہ تو راجپوتانے کے آئے ہوئے راجپوت ہے، یہ ساری کی ساری اصلیتیں ابھرے گی. یہ جان لیجیے کہ وہ تقسیم کا تقسیم میں رکتی نہیں ہے. بہرحال اصل سبب کیا ہے کہ در حقیقت ہم اس عذاب خداوندی کی لپیٹ میں. چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ کے عذاب کی 3 شکلیں دی گئی ہیں. اور آج میں جب سوچ رہا تھا، میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں آج کی اپنی گفتگو کے لیے، تو محسوس ہوا کہ وہ تینوں ہی شکلیں آج ہمارے سر پر مسلط ہو رہی ہیں. قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض. اے نبی، ان سے کہہ دیجیے اللہ کو اس کی قدرت ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے نیچے سے، یا یہ ہے کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دے، نہ اوپر سے عذاب بھیجنے کی ضرورت، نہ نیچے سے عذاب نکالنے کی ضرورت، نہ زمین پھاڑنے کی ضرورت، نہ آسمان سے کوئی عذاب بھیجنے کی ضرورت، تمہیں ہی آپس میں تقسیم کر کے ٹکرا دے، ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھو. یوزی قباغ رقم باسا باغ، یہ تیسری شکل ہے وہ کہ جو اس وقت ہم پر اس نفاق باہمی کی صورت کے اندر، تو منافقت جو ہم پر آئی ہے اللہ سے وعدہ خلافی کی وجہ سے، اس کا ایک ظہور اخلاق کا دیوالہ نکل گیا. آج جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا سیاستدان ہے اتنا ہی بڑا دھوکے باز ہے. اور بلکہ سیاست نام ہی دھوکے کا ہے, فریب کا ہے, جھوٹ بولنے کا ہے, جھوٹے وعدے کرنے کا ہے, سبز باغ دکھانے کا ہے, خیانت کا ہے. لاکھوں روپے انویسٹ کر کے آپ نے اگر کوئی سیٹ حاصل کی ہے تو پاگل ہوا ہے وہ, جا کے وہاں سے کروڑوں نہیں بنائے گا. کوئی عقل سے کام لو, بالکل منطقی بات ہے. جب ہے ہی انویسٹمنٹ گندا ہے. یہ ہے اصل میں اصل سبب ہمارا. اب میں چاہتا ہوں اس پس منظر میں اس وقت جو تازہ حالات ہیں اس کے بارے میں کچھ اپنا تجزیہ آج کروں. تجزیہ تو یہ میں نے کر دیا کہ اس وقت ہم ایک مرتبہ پھر شدید اور گوناگو اور چند در چند بحرانوں کی زد میں آ چکے ہیں. ان کا ذرا سا جائزہ لیجئے, بحران داخلی سطح پر کیا صورتحال ہے. سب سے پہلے مرکز, ظاہر بات ہے کہ ملک کے اندر سب سے اہمیت سب سے زیادہ مرکز کی ہے. شدید ترین محاذ آرائی چل رہی ہے, کوئی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی. جن چیزوں پر اتفاق نہیں تھا, آٹھویں ترمیم ختم ہونی چاہیے اتفاق, لیکن نہیں کریں گے, ساتھ نہیں دیں گے. اپنی جگہ پر دونوں اس کے قائل ہیں کہ خواتین کی سیٹیں ہونی چاہیے, وہ تو ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی ایسی بات ہے, مغربی نظام آپ لے کر چل رہے ہیں تو عورتیں لڑ رہی ہیں, الیکشن لڑتی ہیں, بے نظیر بھی تو الیکشن جیت کر آئی ہے, آفدہ حسین بھی تو الیکشن جیتتی ہے, بے نظیر کی ماں نے بھی تو الیکشن جیتا ہے. یعنی کیوں آپ سیٹیں بناتے ہیں اور ان سیٹوں کو بھی پروونشل جو اسمبلی کے ممبرز ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ خواتین جنہیں الیکشن لڑنا ہے انہیں کی خوش آمدیں کریں گی نا, بہت غلط حرکت ہے. لیکن یہ دونوں اپوزیشن اور پارٹی ان پاور دونوں اس کی قائل ہے کہ سیٹیں ہونی چاہیے, لیکن ہو نہیں سکتی اس لیے کہ یہ بھی تعاون کی بات ہو جائے گی, اس لیے رکی ہوئی ہے بات. ورنہ یہ نہیں کہ نواز شریف صاحب کے نزدیک جو ہے یہ خواتین کی سیٹوں کا اتنی کتاب غلط ہے. شدید ترین محاذ آئی, گویا کہ وہ جو امید تھی مجھے بھی تھی کہ اگر یہ دو پارٹیاں برابر کی ہو جائیں تو کچھ سٹیبلٹی آ جائے. ہو گئی ہے, یعنی اپوزیشن بڑی مضبوط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں اس سے پہلے کبھی بھی اپوزیشن اس طرح کی مضبوط اور مستحکم نہیں ہوئی جیسی کہ اب ہے. لیکن یہ کہ اس کا پازیٹو رول بھی تو ہوتا ہے, صرف نیگیٹو تو نہیں ہوتا. بہاد آ رہی تو نہ ہو. میں اس میں کسی کے ذمہ نہیں اس کا الزام ڈالنا چاہتا, کس کا جرم ہے کس کی زیادتی ہے یہ تو تفصیلی بات ہے. یہ تو اگر کہیں عدالت میں جائے تب بھی نہ معلوم کتنے مہینوں میں جا کر شہادتیں لے کر پھر کوئی فیصلہ کر سکے عدالت, ہم کہاں فیصلہ کر سکتے ہیں. اس میں تو پوری قوم کو ایک سمجھتے ہوئے جو ہماری بدقسمتی ہے کہ بہاد آ رہی ہے اور جو روز بروز شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے, جس پر کبھی اسلم بیگ صاحب کی طرف سے وارننگ آ جاتی ہے, کبھی کسی طرف سے وارننگ آ جاتی ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ یہ بساط الٹ دی جائے گی, ورنہ پھر کوئی معین قریشی آ جائے گا, ورنہ پھر یہ ہو جائے گا, ورنہ پھر بوٹوں کی دھمک سنائی دے گی. آئے روز وہ جو بھی ہیں قوم کے جو بھی گہی خواہ ہیں, بہرحال جو بھی مشورہ دے رہے ہیں, جو بھی حالات سے واقف ہے, سنگینی سے واقف ہے, جو ایسے عہدوں پر رہے ہیں کہ جو کچھ پردے کے پیچھے کے راز ہیں ان سے بھی واقف ہے, لیکن یہ کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہوتا کہ ہم اندھے ہو گئے. لامرو کا انہوں فی غمرتہم ساہون, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ اے نبی آپ کے سر کی قسم, آپ کی جان کی قسم, وہ تو نشے میں دھت ہوئے ہوئے ہیں, انہیں ہوش ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے کہ کدھر جا رہے ہیں, نتیجہ کیا نکلے گا. نیشنل اسمبلی ہے تو سوائے گالن گلوچ کے اور سوائے غصے کے اور پنجابی فلموں کی جس طرح کی بڑکیں ہوتی ہیں سوائے اس کے کوئی کارروائی نہیں. وہ تو یہ ہے کہ وہاں کی لاؤڈ اسپیکر فکسڈ ہے مائک, ورنہ جو مائک اکھاڑ کے جو ایک دوسرے کے اوپر وہ چلتے وہ میزائل بن کر, وہ تو وہاں فکسڈ ہے. کرسیاں بھی ایسی نہیں ہے کہ اٹھا کر پھینک سکے کسی کے اوپر, وہ بھی سیٹیں فکسڈ ہیں. مطلب جو کچھ نیشنل اسمبلی میں ہو رہا ہے, جو آپ کی قومی زندگی کا بلند ترین نمائندہ ادارہ ہے, اور سب سے بڑھ کر جو اب نئی صورت ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو بار بار لوگوں کو کال دے رہے ہیں کہ نکلو سر, اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا, قوم اس کو قبول کرے گی نہیں کرے گی. لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ایک پولرائزیشن ہو چکی ہے اس ملک کے اندر, اپوزیشن کا ہولڈ شہروں پر مضبوط ہے, اور جو پارٹی ان پاور ہے وہ دیہات میں جاگیرداروں اور زمینداروں کی پارٹی بن گئی ہے بیسیکلی, اور تحریک عوامی چلتی ہے شہروں ہی سے, 1977 کی تحریک چلی تھی تو شہروں سے چلی تھی، دیہات سے تو تحریکیں چلا ہی نہیں کرتی، شہروں میں چلتی ہیں. یہ صورتحال ہو سکتا ہے کہ وہ چلا لے، کوئی تحریک چلا لے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ 1977 کی تحریک سے کیا ہوا تھا؟ مارشل لا آ گیا تھا، کیا خیر برآمد ہوا تھا؟ یہ صورتحال ہے ہمارے مرکزی سطح پر. کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی، متفق علیہ معاملات کے اندر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. محاذ آرائی ہے کہ روز سے روز شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اب جو بھی ہے، بہرحال ایک طرف سے تو قول ہے اور بار بار آ رہی ہے، تو سڑکوں پر نکلو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر اس کو تو پریڈکٹ کرنا بھی مشکل ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی معین کوئی ایسی قسم کا آدمی آ جائے گا، کوئی بندر ہوگا، روٹی وہ کھائے گا، بلیاں بیٹھی منہ دیکھتی رہ جائیں گی. اور وہ بندر تو ہمیں معلوم ہے، وہ بندر اس وقت عالمی استعمار، نیا عالمی استعمار، جو ظاہری طور پر امریکہ ہے، باقی طور پر یہودی ہے، زائنسٹ ہے. امریکہ نہیں ہے اصل میں، یہ بھی آپ کو مغالتا ہے، امریکہ نہیں ہے. امریکہ خود اعلی کار ہے اس وقت ان یہودیوں کا، انہیں خود ہوش نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور ذرا بھی کبھی امریکہ نے اگر اسرائیل اور یہودیوں کے راستے میں کہیں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جو حشر یو ایس ایس آر کا ہوا ہے وہی حشر یہ زائنسٹ جو ہے، یہ یہودی، یہ یو ایس اے کا بھی کر دیں. ان کو یہ اختیار حاصل ہے، یہ طاقت ہے ان کے پاس، اس لیے کہ اکانومی کا لیور ان کے ہاتھ میں ہے. معاشیات یہ تو ایسا، یہی سمجھیے کہ شیش محل ہے، لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے، بہت کام آفاق کی اس کارگر ہے شیشہ گری کا. ذرا سا لیور ہلے گا، ذرا سا زلزلہ آئے گا سٹاک ایکسچینج میں، بلینز اینڈ ٹریلینز ادھر سے ادھر ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی امریکہ کے اندر. جب چاہے کہ کر سکتے. یہ جو ورلڈ آرڈر نیا استعمار آ رہا ہے، اصل میں دجالی فتنہ جو اب المسیح الدجال کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. دجالی فتنہ یہ تہذیب ہے، مادہ پرستانہ تہذیب، اس کے کلچز میں، اس کی گرفت میں تو اس وقت پوری عالم ارضی آ چکی ہے، پوری نوع انسانیت. میں بھی اسی میں ہوں، آپ بھی اسی میں. مادے پر اعتماد ہے، اللہ پر کہاں اعتماد ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سارا دار و مدار، سارا تکیہ، سارا بھروسہ، سارا اعتماد مادی وسائل پر ہے، اللہ کی ذات پر تو نہیں. اللہ تو ہے، بس مسجد میں جا کر متھا ٹیکنے کے لیے ضرور ہے. وہ اصل میں دجالی فتنہ اپنے منطقی عروج، المسیح الدجال، وہ یہودی جو گریٹر اسرائیل کے قیام کا دائیہ لے کر کھڑا ہو جائے گا کہ کم وقت میں وی ہیو ٹو اسٹیبلش اور گریٹر اسرائیل. اب میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اپنی کتاب لکھ چکا ہوں، جو نوائے وقت میں مضامین چھپے تھے جو پھر کتابی شکل میں آ گئے ہیں. میرے نزدیک 2.5 سال کا وقفہ ہے. اور حال ہی میں، جیسا کہ میں نے یہاں پہلے بتایا بھی تھا، ہمارے ایک ساتھی ہیں کراچی کے، بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، لیکن یہ کہ فکری اور کچھ دانشورانہ ذوق بھی ہے. انٹرفیس ڈائلاگ ایک ہوتا ہے ملک کے کچھ دنیا کے مختلف ممالک میں، اس دفعہ اس سال جو تھا وہ، جس میں عیسائی، یہودی، مسلمان تینوں انٹرفیس، ان کی ڈائلاگ ہوتی ہے. تو یہ اس دفعہ موراکو میں تھا، وہاں وہ گئے. تو چونکہ وہ میری تقریریں سن چکے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ آئندہ 3-4 سال جو ہے، 2-3 سال 4 سال، یہ بڑے پروفاؤنڈ ہیں، بہت ہی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور اسی میں وہ دجال کا ظہور، یعنی کوئی یہودی کھڑا ہوگا یہ کہہ کر میں ہوں اصل مسیح. وہ تو جھوٹا مسیح تھا جو آیا تھا، جسے ہم نے سوری پر چڑھایا تھا، وہ جھوٹا تھا، میں ہوں مسیح اصل. اور وہ کھڑا ہو کر دعویٰ کرے گا کہ اب میں قائم کروں گا اسرائیل، گریٹر اسرائیل، کم وقت میں جو ہو سو ہو. تو انہوں نے اس سے پوچھ لیا، ایک یہودی جو وہاں آیا ہوا تھا دانشور، وین آر یو گوئنگ ٹو بلڈ یور ٹیمپل، کیا کب تک ارادہ ہے آپ کا ہیکل سلیمانی کی تعمیر؟ ہیکل سلیمانی معلوم ہے نا، 1770 سے منہدم پڑا ہوا ہے. رومی ٹائٹس جنرل تھا، 70 میں اس نے جب یروشلم کو فتح کیا ہے، 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے تھے یروشلم میں. اور ہیکل سلیمانی جو ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا ہمارے لیے خانہ کعبہ، ان کا مرکز، ان کا قبلہ، اس کو مسمار کیا، اس وقت سے آج تک وہ مسمار پڑا ہوا ہے.
لیکن یہودیوں کو نکال دیا تھا اس نے وہاں سے, نکل جاؤ یار. اس کے بعد تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس بعد حضرت عمر نے جب فتح کیا ہے بیت المقدس یروشلم, تو اجازت دی ہے کہ یہودی بھی آ سکتے ہیں. اوپن سٹی ڈکلیئر کیا, یہ عیسائیوں مسلمانوں اور یہودیوں سب کا ایک مشترک مقدس مقام ہے, وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے داخلہ بند تھا یہودیوں. بہرحال وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ 2-3 سال کی بات ہے, اس لیے کہ وہ دفتر رفتہ جا رہے ہیں بڑے اسکیم کے ساتھ. اب انہوں نے پی ایل او کو تو بہرحال غیر مسلح کر ہی دیا, اس نے تو ہتھیار ڈال ہی دیے, وہ تو ہی نادر چند کلیوں پر قناعت کر گیا. خالد مشن صاحب آئے ہوئے تھے حماس کے نمائندے, ہمارے ہاں بھی تنظیم اسلامی کے اجتماع میں بھی انہوں نے تقریر کی, بے نظیر نے تو ملنے سے بھی انکار کر دیا ان سے, وہ سارے حقائق بتا گئے. وہ حقائق تو اخبارات میں آتے بھی رہتے ہیں. ساری بات جو وہ دے رہے ہیں پی ایل اے کو, وہ لمیٹڈ سول اٹانومی, اور وہ بھی صرف دو جگہوں پر, غزہ سٹ اور جریکو. یروشلم کی کوئی بات ہی نہیں, یروشلم تو ہمارا ہے ہی ہے, تم اس کی بات ہی نہ کرو. اور تازہ ترین جو اس میں ہوئی ہے ڈیولپمنٹ, پوپ نے بھی تسلیم کر لیا, ویٹیکان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جو آج تک نہیں کیا تھا. پروٹیسٹنٹ عیسائی تو ان کے قبضے میں تھے پہلے سے, اب گویا کہ کیتھولکس بھی ان کے اب قبضے میں آ چکے. پہلے تو پوپ نے ایکزونریٹ کیا, بری کیا یہودیوں کو کہ مسیح کو سولی پر چڑھانے کی ذمہ داری ہے نہیں, اور اس کے بعد تسلیم کر کے اسرائیل کو, اب ویٹیکان کا سفارت خانہ یروشلم میں قائم ہوگا اور مسجد اقصی کو گرائیں گے اور اپنا ٹیمپل تعمیر کریں گے. اور ایودھیا کی مسجد گرا کے انہوں نے مسلمانوں کی نبض دیکھی لی, اس میں جان ہی نہیں ہے. حمیت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے, میں جانی نہیں, جو چاہو کر لو. بہرحال یہ صورتحال اس وقت ہماری داخلی سطح پر ہے, مرکزی اعتبار سے. یہ جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر سے بھی عذاب آ رہا نیچے سے بھی, پاکستان کا اوپر نیچے کیا ہے, شمال جنوب سرحد میں جو حالات ہیں, جس طریقے سے حکومت اور اپوزیشن کی وہاں مہاجر آئی, جو شدت اختیار کی ہے, جو کئی گھنٹے جو ہے وہاں پر چیخ پکار دنگا فساد, وہ تو اسپیکر کو جان سے مار دیتے ہیں اگر وہ تو خاص طور پر وہاں پر اس کی حفاظت کا انتظام نہ ہوتا. اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ ٹیلی ویژن پر دکھایا جائے گا ایسا اجلاس, وہ اعلان ہی رہا, اس کے بعد کچھ اس کو دکھا, کیا دکھائے گا, دنیا کو یہ دکھائے کہ یہ غالب گروتھ ہو رہی, فوج گالیاں دی جا رہی, یہ پروونشل اسمبلی ہے ایک صوبے کی. اور اب جو اس کا بحران ہے وہ عدالتی سطح پر بھی ہے, دستوری سطح پر بھی ہے. اس کو حق بھی تھا کہ نہیں دو ممبروں کو کل عدم کر دینے کا, یہ کہ گورنر کو حق بھی ہے کہ نہیں اسمبلی بلانے کا, گورنر اسمبلی بلا رہا ہے اور ادھر سے نوٹس لگ رہا ہے کوئی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا, کیا ہوگا, کھلم کھلا سول وار کی دھمکیاں. آج ہی بیان ہے ولی خان کا, نواز شریف صاحب دستوری اور عدالتی جنگ لڑے, ہم گلیوں میں جنگ لڑیں گے. اور کس قدر سینسیٹیو علاقہ ہے, ساتھ افغانستان ہے جہاں خوریزی ہو رہی ہے, تباہی آ رہی ہے, اس کے ساتھ ملحق علاقہ ہے جو صورت حال وہاں پیدا ہو چکی, اس کا اندازہ کر لیجیے. اس سے بھی بڑھ کر افغان مہاجرین کا اور وہاں کے لوکل جو پاپولیشن ہے ان میں جو ٹینشن ڈیولپ ہو گیا, بچوں کو اغوا کر کے لے گئے, ظاہر بات ہے ان بچوں کے باپ ہیں, ماں ہیں, ان کے رشتے دار ہیں, تو ان پر بیتی ہے جس سمجھیے آرڈیل میں سے وہ گزرے ہیں. وہ اگر کوئی بم ان کے ہاتھ میں پھٹ گیا ہوتا تو بچے ہلاک ہو گئے ہوتے سارے کے سارے. اس کا ٹینشن ہے, مظاہرے ہوئے ہیں افغانوں کے خلاف, افغان مہاجرین کے خلاف, اور لگ بھگ وہ ابھی کہتے ہیں, آج میں نے پھر سنا کہ 30 لاکھ ابھی موجود ہیں. اگر کوئی یہاں ٹینشن ڈیولپ ہو گیا, آپ کو معلوم ہے کہ کبھی فلسطینیوں کے ساتھ معاملہ جو ہوا تھا اردن وغیرہ کے اندر, اتنی بڑی نفری ہے, اتنی بڑی طاقت ہے, ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, اور صورت حال بھی یہ ہے کہ انہیں ادھر نظر آ رہا ہے ادھر تباہی ہے, بربادی ہے. اب آپ انہیں بارڈر اپنے سیل کر دیے, نہیں آنے دے رہے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ جو جیسے کہ کہا ہائی جیکرز نے کہ ہمارے بچے جو ہیں کھلے میدان میں برف باری ہو رہی ہے اور وہاں پر پڑے ہوئے, ان کے کھانے کچھ نہیں ہے. تم اپنے چند بچوں کو لے کر سمجھ رہے ہو کہ ان کی حفاظت ہونی چاہیے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, تو تمہارے بچے تو ہمارے بچے نہیں. میں نہ ان کی تائید کر رہا ہوں نہ ان پر تنقید، میں تو بتا رہا ہوں حال کیا ہے اس وقت، کس طرح کے ٹینشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں ایسے حساس علاقے کے اندر. ادھر چلیے جنوب کی طرف، من تحت ارجنکم، جغرافیائی اعتبار سے ہمارا فوق جو ہے وہ صوبہ سرحد ہے، اور ہمارا جو ہے تحت ارجنکم عین سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا صوبہ سندھ ہے، جس طریقے کی وہاں صوبے کی تقسیم کا مطالبہ اتنے کھلم کھلا انداز میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا. لیکن یہ کہ ایم کیو ایم کون نہیں جانتا، یہ بہرحال اس کی ایک طاقت ہے، فالوئنگ ہے، قیادت اس کی بدنام ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ قیادت ابھری تھی، آخر وہ اسباب تو موجود ہے نا. سیاسی قیادت ابھرا کرتی ہے کچھ عوامی احساسات کے بل پر. قائد اعظم کیوں قائد اعظم بن گئے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانان ہند کے اپنے احساسات کی صحیح ترجمانی کی تھی. ہر مسلمان محسوس کر رہا تھا کہ ہندو جو ہے وہ ہم سے بدلہ لے گا، انصاف نہیں کرے گا. ہر کلر کو معلوم تھا کہ وہ انصاف نہیں کرتا، ہر چپڑاسی کو معلوم تھا کہ محکموں میں ہندو انصاف نہیں کرتا، بازار میں اگر کھوکھا جو ہے پنواڑی جو ہے مسلمان بیٹھا ہوا ہے اسے معلوم ہے کہ ہندو جو ہے چاہے 500,000 کا مال لے کر یہ سیٹ بیٹھا ہوا ہے، میرے پاس جو پان کا جو کھوکھا ہے وہ بھی اس کی نگاہ میں کھٹک رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں ہوں. عوام کے یہ احساسات تھے، ان احساسات کو جب قائد اعظم نے اپنے زبان سے ادا کیا ہے محبوب ہو گئے، قوم کی زبان بن گئے، قوم کے ترجمان بن گئے. تو قوم کے اندر قائد سیاسی سطح پر تو وہی ابھرتا ہے کہ جو عوامی احساسات کی ترجمہ نہیں کرتا. یہ جو بھی کچھ ایم کیو ایم کا فینومینا ہے کیوں ابھرا ہے؟ وہ یہ بات تو ہے نا کہ تو مسائل ہے، کوئی لوگوں کا احساس محرومی ہے، کوئی ان کے اندر جو ہے کسی درجے میں جو ہے وہ اپنی مظلومیت کا احساس ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو اس کو صحیح یعنی اس کا ابطال کیا جائے، دلائل سے بتایا جائے، صحیح ہے تو اس کے ازالے کی فکر کی جائے. لیکن اگر آپ یہی میں نے کتاب جو لکھی تھی آج سے 6-7 سال پہلے، استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، میں نے سندھیوں کی ترجمانی بھی کی اور بہت سے سندھیوں نے مانا کہ ہم حیران ہیں کہ غیر سندھی کس طریقے سے ہمارے مسائل اور ہمارے احساسات جو ہے اس کو اتنا صحیح طور پر سمجھتا ہے، اس کی تعبیر کر رہا ہے. بہرحال وہ مسئلہ جو ہے جس طریقے سے دوبارہ تازہ ہو گیا ہے، اور پھر جو حرکت وہاں ہوئی ہے انہی میں سے ایک شخص کو وزیر بنا کر، وہ تو ٹینشن پر ٹینشن ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. تو وہی لوٹوں والی بات ہے، آپ ایک گروپ کے کسی آدمی کو توڑ لیتے ہیں تو وہ سیاست جو ہے وہ تو وہی لوٹا سیاست ہے، کوئی بھی کرے، وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہو، وہ کوئی اور کر رہی ہو، کسے باشد. اور اس کا میں نے جو بھی وہاں پہ ٹیلی فون پر بھی گفتگو ہوئی ہے، اس پر جو شدید رد عمل سندھیوں میں ہوا ہے، یہ مطالبہ جو ہے کہ سندھ کی تقسیم ہو، دو صوبے ہو، اس میں بھی اس پوری قوم سندھی سب کے سب متفق ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت نے شدید ریئیکشن ظاہر کیا، لیکن پیر پگاڑوں صاحب بھی اسی طریقے سے آئے کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا الطاف سے، وہ نکل گیا اس کھاتے سے. مرتضیٰ بھٹو صاحب بھی پیپلز پارٹی سے چاہے کتنے بھی ان کا اختلاف ہے، بے نظیر سے جو بھی ہو رہی ہے اس کی بات آ رہا ہے، اس کے اوپر متحد ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ ایک بڑی پرانی باسی کڑھی جو ہے اس میں بھی ابال آیا ہے، جی ایم سید صاحب بھی کئی سال بعد پھر بول پڑے. یہ بھی میرے نزدیک ایک بیرومیٹر ہے، ایک اندازہ ہے، وہ حالات جو تھے دوبارہ پھر انہیں سازگار نظر آئے. انہیں صاف کہا ہے سندھ کی تقدیر ہے، ڈیسٹنی ہے، یہ آزاد ہو کر رہے گا، علیحدہ ہو کر. یہ ہے آپ کے شمال اور جنوب کا نقشہ. اس وقت کراچی میں شدید ٹینشن اس وقت موجود ہے، اور پھر فوج کو اسی طریقے سے ہر چوک پر اور ہر جو بھی انٹرسیکشن ہے اس کے اوپر وہ پوری طریقے سے اپنے مورچہ بندی جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اب ذرا بیرونی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیجیے. ایک طرف ہمارے کشمیر کا مسئلہ ہے، ایک طرف افغانستان کا مسئلہ ہے. یہ تو ہمارا دایاں بایاں ہے، مشرق و مغرب ہے. کشمیر کے معاملے میں ایک بات بالکل صاف ہے، میں کچھ توقع رکھتا تھا کہ شاید وہ ہوش آئے بھارت کو. بہرحال سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کو سیاست کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے. پھر ہندوستان ہی کے دانشور ہیں جنہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ امریکہ کا گیم ہے، یہ امریکہ کشمیر کو پاکستان سے بھی علیحدہ کرنا چاہتا ہے، بھارت سے بھی، اور وہاں پر اپنا ایک نئے ورلڈ آرڈر کا ایک اڈا قائم کرنا چاہتا. ہمارے کسی دانشور کی توجہ نہیں گئی، یہ تو ایک ہندوستانی صحافی کا مضمون ہے جو سب سے پہلے خلیج ٹائمز میں چھپا ہے. اور واقعہ یہ میری خود اپنی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی صحیح ہے. یہ رابن رافیل جو آئی تھی یہاں پر, ہم سمجھے بڑی ہم امریکہ جو ہے ہمارا ہمدرد ہو گیا ہے. اس کے نائب وزیر خارجہ نے اعلان کر دیا کہ کشمیر تو ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے, آج تک تو منع نہیں تھا, بس بائی لیٹرل باتیں کرو جی اور کچھ نہیں. در حقیقت وہ آثار اس کے, وہ بندر جو ہے بلیوں کو محروم رکھ کر روٹی, اور وہ بندر چاہتا کہ ساری روٹی خود ہڑپ کرے. اور ان کا نقشہ تو یہ ہے کہ پاکستان سے واپس لو, یہ آزاد کشمیر بھی لو اور یہ گلگت والا ایریا بھی لو اور اس پورے کشمیر کو ایک کر کے, یہ تو ایسی جگہ بن جاتی ہے. آپ سوچیے تو صحیح, انہیں آخر چائنا کو بھی ٹیکل کرنا ہے, انہیں ہندوستان کو بھی آخر سنبھال کے رکھنا ہے کہ کوئی بھی کبھی زیادہ جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف حرکت نہ کرے. انہیں پاکستان کو بھی کچھ سنبھالنا ہے, افغانستان سے بھی چاہیے, ادھر جو مسلمان ریاستیں رشین ہیں ان کو بھی, اور یہ ساری جو ہے یوں سمجھیے کہ جیسے ایک پہیا ہوتا ہے اس کے بیچ میں دھرا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ جو جاتی ہے لکڑی ہے وہ سارے اس سرکم فرنس کے ساتھ, تو معلوم ہوتا ہے مرکز ہے اس پورے علاقے کا. یہاں پہ امریکہ کا اڈا بنے, امریکہ کا اڈا نہیں ہوگا, وہ یو این او کا اڈا کہلائے گا, لیکن یو این او کس بلا کا نام ہے؟ یو این او ماسک ہے امریکہ کا, امریکہ ماسک ہے زائرس کا, اصل بات تو یہ ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان تمام حقائق کے باوجود کوئی عقل کسی درجے میں بھی نہیں محسوس ہو رہا کہ بھارت کی قیادت کو آ رہی ہے, بلکہ ان کا موقف روز بروز سخت سے سخت تر ہو رہا ہے. کوئی اس میں لچک کیا سکتا ہے. مزید بڑا جو ہمارے لیے نہایت خوفناک مسئلہ ہے, چین کا سٹانس بدل چکا ہے. وہ آپ کی دوستی آپ کرتے رہے, اس کے لیے کتنے ہی اس کی مدہ سرائیاں کرتے رہے, چین کے اپنے مفادات ہیں, چین کے اپنے مسائل ہیں, ان کی کاسٹ پر تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس نے تو بھارت کے ساتھ نارملائز کیا اپنا معاملہ. آپ کی حقیقت کیا ہے بھارت کے مقابلے میں؟ آخر تمام معاملے دنیا پریگمیٹک ہے, اسے تو سوچنا ہوتا ہے, اندازہ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے اپنے جو سرحدی ڈسپیوٹ ختم کیا, فوجیں جو ہے نکال لی, نتیجہ کیا نکلا؟ بھارت نے وہاں سے بھی فوج جو فارغ ہوئی کشمیر میں جھونک دی, اور پاکستان کی حمایت میں اب کشمیر کے مسئلے پر چین کی طرف سے سند مہری ہے. جب بے نظیر گئی تھی تو وہاں سے وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئی. صاف کہا چینیوں نے, یہ بائی لیٹرل معاملہ آپ لوگ آپس میں طے کریں. دوسری طرف آئیے افغانستان. ایک تو یہ کہ جو جہاد نے جو پھر فساد کی شکل اختیار کی ہے, ہر مسلمان کے لیے خون کے آنسو رونے کا مقام ہے. جہاد کا لفظ جو بدنام اب ہو رہا ہے, وہ تو یوں سمجھیے کہ جو کچھ خون بہ رہا ہے وہ بہ رہا ہے جو جہاد کے لفظ کی جو مٹی پلید ہو رہی ہے. یہ جہاد, یہ ہے مسلمانوں کا جہاد پوری عالمی سطح کے اوپر. پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر جو پاکستان کے ساتھ سفارت خانے پر حملہ ہو گیا, یہ ہائی جیکرز تھے, ان کو ریسکیو کرانے کے اندر ہمارے کمانڈوز نے جو بھی کچھ کیا ہے, لیکن یہ کہ اس کا رد عمل یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر سفارت خانے پر حملہ ہو گیا, وزیر خارجہ پر حملہ ہو گیا, طورخم کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں, راکٹس گر رہے ہیں, کیا ہے, کدھر جا رہے ہیں؟ یا تو یہ کہ وہی فساد جو اس وقت افغانستان کا ہے وہ پاکستان کے اندر سرحد کے اندر آ جائے گا. وہ مہاجرین کی کتنی بڑی تعداد یہاں موجود ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ حالات نہایت خوفناک. لیکن یہ سارے حالات کیوں ہیں؟ وہ اصل سبب وہی ہے, اللہ سے خلاف ورزی کی اپنے وعدے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا, اور اگر وہی تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو پھر کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری؟ چین نہیں مدد کر سکتا, کس کو بلاؤ گے, کس کو پکارو گے, کس طرف دیکھوں, کس کو پکاروں, کس طرف دیکھوں، کدھر جاؤں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نا امیدی، دل بہت گھبرائے ہیں. ایک ہی در ہے کہ اس پر آواز دیجیے، اور وہ اللہ کا در ہے. رجوع کریں، پلٹیں اللہ کی راہ میں، توبہ کریں، رجوع کریں. کاش کہ ہم ہوش میں آ جائیں. میں نے تو وہ آیت بھی آج پڑھی، اولم یروا انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین ثم لا یتوبوا ولا هم یذکرون. اسی سورۃ توبہ کی جس کی میں نے پہلے چار آیتیں، تین آیتیں پڑھی ہیں، 75, 76, 77، اسی کے آخر میں 123 نمبر کی آخری رکوع کی آیت ہے. کیا یہ دیکھتے نہیں ہر سال ان کے لیے کوئی نہ کوئی کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی بحران، کوئی دقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، پھر بھی یہ توبہ نہیں کر رہے. ثم لا یتوبون، اس کے باوجود توبہ نہیں کر رہے. نہ صرف یہ کہ قومی سطح پر توبہ کے کوئی آثار نہیں، انفرادی سطح پر بھی توبہ کے کوئی آثار. ہر شخص کی زندگی کا جو بھی، جدھر وہ گاڑی چل رہی ہے وہی چل رہی ہے، جو اس کے پرسوس ہے وہی ہے، ادھر سے ادھر ہونے کو تیار. اپنی معاشرت میں کوئی تبدیلی کریں، اپنی معاش کو پرج کریں، پاک کریں حرام سے، اور جن لذتوں کے، جن آسائشوں کے، جن سہولتوں کے عادی ہو چکے ہیں، ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ حرام سے آ رہا ہے لیکن چھوڑے کیسے. تو یہی ہے کہ کاش کہ ہم ہوش میں آ جائیں، اور اگر ہم ہوش میں آ جائیں تو پھر وہی آیات جو ہے جو میں نے آج شروع میں آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب کہ وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، انفرادی توبہ، اور پھر یہ کہ مل جل کر ایک اجتماعی قوت بنو، اجتماعی توبہ کا اہتمام کرو. اس میں تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت کہ جو ہمیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے، اس ملک میں کتاب و سنت کی کلی بالا دستی کے لیے عوامی تحریک چلائی جائے. لیکن یہ عوامی تحریک وہ لوگ چلائیں جو نمبر ایک اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں پہلے دین کو قائم کر چکے ہیں، اور نمبر دو ڈکلیئر کریں کہ ہمارا اس پاور پالیٹکس سے کوئی دخل نہیں، کوئی حصہ نہیں. ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا بھی نعرہ جو ہے در حقیقت اقتدار کی جنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہوں گی. کسی زمانے میں یہاں متحدہ شریعت محاذ بنا تھا، میں بھی بہت ہی جذبے سے اور شوق سے شریک ہوا تھا. یہ غیر سیاسی محاذ ہے اور اس میں کوئی سیکولر جماعت شامل نہیں ہے، صرف دینی جماعتیں آئیں. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ بھی کوئی کہیں سے تار ہلی تھی کچھ لوگوں کی. وہ جنیدو صاحب کو پریشان کرنا مقصود تھا، ضیاء الحق صاحب نے ان کے لیے تشویش پیدا کرنے کے لیے کچھ جو ان کے خاص مصاحب علماء تھے ان کے تار ہلائے تھے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. کاش کہ یہاں دینی جماعتیں جو ہیں، لیکن یہ دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک ان لوگوں کو لے کے جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکے ہیں، اور اعلان کریں کہ ہمارا اس سیاست سے، پاور پالیٹکس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں، نہ ہم کسی کے حلیف نہ کسی کے حریف. ہمیں صرف ایک شے چاہیے کہ پاس کرو اس ملک کے اندر جو قرارداد مقاصد کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے، کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی ہوگی. وہ عدلیہ ہو، مقننہ ہو، کوئی ہو، انتظامیہ ہو، کوئی بھی ہو، اس پر کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی. پرسنل لا کی حد تک ہر فرقوں کو اجازت، لا آف دی لینڈ، کتاب و سنت، اللہ اللہ صلی اللہ. یہ ایک اصل میں مطالبہ لے کر ایک عوامی تحریک اٹھے، اس لیے کہ اس کی توقع ہمیں نہ حزب اقتدار سے ہے نہ حزب اختلاف سے، وہ تو اپنی سیاست کے چکر میں. ایک کا کام ہے جو بھی، اگر اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت ہو جائے گی ان کا وہی کام ہوگا. آج بے نظیر کا کام یہی ہے، جو آ جاتا ہے کرسی پر اس کو بس فکر ہوتی ہے اپنی کرسی سنبھالنے کی، اور جو باہر ہے اس کا کام ہی ایک ہے کہ کسی طریقے سے کام رسی کی، اس کے خلاف کوئی اور چاہیے. تو پہلی بات، اسی کا نام ہے خلافت. خلافت کہتے کسے؟ حاکمیت سے دستبردار ہو کر اور اللہ کی نیابت اور خلافت اختیار کرنا. اصولاً ہم کر چکے ہیں قرارداد مقاصد کے ذریعے سے، اس میں حاکمیت سے دستبرداری کا اعلان ہے، ہم نے اعلان کیا ہے. ہم سوورنٹی کے مدعی نہیں ہیں، حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس جو اختیار بھی ہے وہ در حقیقت ایک مقدس امانت ہے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر استعمال ہوگا. سب سے اوپر تو یہ ہے 100 بات کی ایک بات، اور اس سے نیچے 2 باتیں اور، وہ کچھ انتظامی نوعیت کی ہیں لیکن وہ بھی ایک اعتبار سے وہ خلافت کے نظام کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں. اس بات کا شعور ہو جانا چاہیے کہ پارلیمانی نظام ہمیں بالکل سوٹ نہیں کرتا، برباد کیے چلا جا رہا ہے. 2 مینڈک ادھر پھدک جائیں یا ادھر پھدک جائیں اور وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے. اب آپ سوچتے رہیے مینڈک صحیح پھدکے ہیں کہ نہیں پھدکے ہیں، اور ان کو حق تھا کہ نہیں تھا، اور سپیکر نے اس کو جو وہ کہا ہے کہ یہ نااہل ہو گئے وہ تھا کہ نہیں، جائیے. لیکن ہے تو اصل میں 2 مینڈکوں کے ہاتھ میں سارا کام، انہیں آپ گھوڑے کہہ لیں، ہاتھی کہہ لیں، مینڈک کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں. یہ پارلیمانی نظام، اس کی لعنتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں. اصل میں اس ملک کے اندر صدارتی نظام آنا چاہیے، ورنہ کوئی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اور صدارتی نظام ہی خلافت کے نظام سے قریب تر ہے. ایک دفعہ ایک ایگزیکٹو ہیڈ کو آپ چوز کیجئے، 5 سال دیجئے اسے، پھر اب میڈکوں کے پھدکنے سے اس کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو. ہاں اگر وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے امپیچ کیجئے، اس کے بارے میں میں بات میں عرض کروں گا. ایک بات امپیچمنٹ صدارتی نظام میں ہوتی ہے، یہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس میں تو پارلیمنٹ ہی سب کچھ ہے، اس میں گھوڑے ہیں کہ گدھے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان ہے، جو بھی ہے، بہرحال جو بھی کچھ ہے ان کے پاس، پارلیمنٹ اور اسمبلی، پروونشل اسمبلی ہے تو اس پروونشل حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، اور اگر مرکزی اسمبلی ہے تو ان کے ہاتھ میں، اس سے اوپر تو بالا تر کوئی ہے ہی نہیں نا. تیسری بات یہ ہے، اللہ کرے کہ ہمارے سندھی بھائی خاص طور پر اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں. ہمارے اپنے سندھی دوست وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کہ تم نے یہ تقسیم چھوٹے صوبے بنانے کی بات کی ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے تم نے بھی انہیں کہ ہاں ہمیں ملا دی جو سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے. میں نے کہا بھائی میں نے اگر صرف سندھ کی بات کہی ہوتی تو آپ اس پر یہ الزام لگا، میں تو کہتا ہوں پنجاب کے 6 صوبے بناؤ. یہ سارا مسئلہ جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پنجاب ایک صوبہ ہے لیکن وہ 3 صوبوں سے بڑا ہے اپنی آبادی کے اندر. لیکن یہ کہ کوئی بھی سننے کو تیار نہیں، ضلع نئے بنا لو، کمشنریاں نئے بنا لو، صوبہ تو معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اوپر کھد گیا ہے، کوئی انگریز کا بنایا ہوا صوبہ تھا بھائی یہ کہیں. میں نے کہا تھا سندھ میں جب میں نے دورہ 2 مرتبہ کیا تھا اندرون سندھ کا، خدا کے بندو یہ مغربی پاکستان تو کل کا کل سندھ ہے. قدیم زمانے میں ہند و سندھ کہلاتے تھے، یہ پورا سندھ کا جو بھی تاس ہے یہ تو سندھ ہی ہے. اور ملتان تک جو آئے تھے، سندھ فتح کیا محمد ابن قاسم نے تو ملتان تک آئے تھے، وہ تو اسے صرف سندھ کیوں کہا، پھر تو کہنا چاہیے پنجاب بھی فتح کیا. اور یہ جو سلطان کا کہا جاتا ہے کہ فتح کیا، تو ملتان کی اس وقت جو عملداری ہے وہ یوں سمجھئے کہ جو فٹ ہلز ہیں، یہ جو بھی پہاڑی سلسلہ ہے آزاد کشمیر کا، یہاں تک ملتان کی عملداری تھی. گویا کہ اس وقت کا مغربی پاکستان کا صرف وہ پہاڑی علاقے اوپر کے نارڈرن ایریاز نکال دیجئے تو یہ سارا علاقہ کبھی بھی ایک بار سے سندھ ہے. تو کیوں آپ صرف اس صوبے کے اوپر قرار کر بیٹھے؟ لیکن انتظامی اعتبار سے بہتر یہ ہے، اور صوبائیت کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بہتر یہ ہے آپ بنائیے 16 صوبے بنائیے، 17 بنائیے. مختلف لوگوں نے بات کہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ بات کہنے کی توفیق ایک ایسے شخص کو ہوئی ہے جو ویسے تو پیپلز پارٹی میں ہے، سیاستدان ہے. سیاستدانوں کے منہ سے تو یہ بات نکلنی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ وہ دانشور بھی ہے، فنکار بھی ہے، آرٹسٹ بھی ہے، لہذا نکل گئی. حنیف رامے صاحب نے کہا ہے یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، یہ صوبے تقسیم ہونی چاہیے، چھوٹے صوبے بننے چاہیے. لیکن کسی ایک صوبے کی بات کریں گے تو وہ سمجھیں گے ہمارے خلاف. اوور آل اسکیم کو تمام کمشنریوں کو صوبہ بنا دیجیے تاکہ صوبائیت کی لعنت ختم ہو، انتظامی معاملات زیادہ قریب کی سطح پر آ کر طے ہونے لگے، عوام کو بھی سہولت ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ صوبائیت پرستی جو ہے اس کی لعنت ختم ہو جائے گی. آخر میں میں چند منٹ لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیان آیا تھا بے نظیر بھٹو کا، اس پر ہمارے ہاں بڑا طوفان اٹھا ہے، اگرچہ میرا بھی ایک مختصر سا بیان اخبار میں آ گیا تھا، لیکن یہ جو انٹرویو ان کا تھا اس نے جو کہا ہے کہ ہم نے بھارت کی مدد کی، کیا مدد کی اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ چونکہ نواز شریف صاحب نے خط لکھا تھا اس میں پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کیا مدد ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے گول مول کرنے کی کوشش کی، جواب نہیں دیا. تو جب تک یہ معلوم نہ ہو وضاحت کے ساتھ کہ کیا مدد کی، تو کوئی تبصرہ کرنا واقعی تو یہ ہے کہ وہ ایک اندھیرے میں گویا کہ تیر تکا چلانا ہے، ہمیں کیا پتا. لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ بتائیں گے نہیں، وعدے نہیں کریں گے، تو پھر مجبوری ہے کہ قیافے سے کام لیا جائے. قیافہ شناسی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے تو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہی سکھوں کی فہرستیں جو ہیں کہ جن کے ساتھ کہیں ہمارے کسی خفیہ ادارے کا کوئی رابطہ تھا، کوئی تعلق تھا، کیونکہ اس وقت یہ الزام لگایا گیا تھا. اور اسمبلی میں بھی کہا ہے بابر صاحب نے، وہ جو وزیر داخلہ ہے، کہ وہ الزام تو لگا تھا اعتراض پر، اس سے پوچھے جا کر. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک آپ یہ سوچ لیں کہ ہمیں بہرحال مجبوری ہے کہ غالباً وہی بات معلوم ہوتی. اگر وہ بات ہے تو مجھے اس پہ تین باتیں کہنی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کلیئرلی ان تین باتوں کو علیحدہ علیحدہ آپ سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ بات ہو رہی تھی تو یقیناً غلط ہو رہی تھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی، اور دینی اعتبار سے. آپ کو کسی ملک کے خلاف اقدام کرنا ہے تو کھلم کھلا کیجیے. یہ درپردہ جو ہے معاملہ، یہ دنیا داروں کی سیاست جو بھی ہے ان کا معاملہ ہوتا ہے. اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے ملک کا یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن میں تو حضور کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں، اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو جائے، ہم بھی جانے ہی ملا سوا، تو معاہدہ ان کے منہ پر دے ماریے، تب اقدام کیجیے. یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ وہ خلافت راشدہ میں شمار نہیں ہوتا ان کا دور حکومت، بلکہ یوں سمجھیے کہ ملوکیت کا نقطۂ آغاز وہی ہے. اس وقت سلطنت روما سے ان کا ایک معاہدہ تھا. انہیں اندیشہ ہوا کہ سلطنت روما جو ہے اندر ہی اندر تیاری کر رہی ہے، اچانک ہو سکتا ہے سرپرائز اٹیک ہو جائے، تو انہوں نے اپنی بھی فوجوں کو موو کرنا شروع کر دیا. ایک صحابی حضرت عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نکل آئے میدان میں، وفان لا غدرن، وفان لا غدرن، وفان لا غدرن، نعرے لگائے. تو معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کی وفا کرو، غداری مت کرو. اور حضرت امیر معاویہ نے روک دیا. ٹھیک، یہ طریقہ اصل میں یہ صحیح طریقہ نہیں تھا. اگر تھا تو صحیح نہیں تھا. کوئی اخلاقی مدد کسی کی تائید جسے ہوتی ہے بین الاقوامی فورمز پر، وہ بات اور ہے. لیکن اگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی اس قسم کے روابط تھے، کسی کے بھی تھے، اگر حکومت پاکستان کی سطح پر تھے نا، بہرحال اسی کے کسی خفیہ ادارے کے تھے، تو یہ بین الاقوامی قانون کے تحت بھی، عام اخلاق کے تحت بھی، ہماری دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی غلط کام. لیکن پھر اگر یہی کام کیا ہے بے نظیر نے کہ ان کی فہرست دی، تو یہ بھی بہت بڑا جرم کیا ہے اس ملک کے خلاف. اس لیے کہ کوئی حکومت جو آتی ہے وہ سابقہ حکومت کے معاملات کے بارے میں، ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر اس کو آنر کرنا چاہیے. وہ یہ کر سکتی تھی کہ اگر کوئی مدد ہو رہی تھی مدد بند کر دیتی، ان کی اپنی پالیسی ہے اور حکومت کی پالیسی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے ان کی فہرستیں، ان کے نام، ان کے پتے جو ہے ان کو دے دینا اگر دیے گئے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کے خلاف تو امپیچمنٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی ادارہ ہے، کوئی نظام ہے، ہمارے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اس پر ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ جو ہے سرکاری راز، اسٹیٹ سیکرٹس ڈائیورج کرنا اور ان کو اس طریقے سے عام کر دینا، اور اس کو اس طریقے سے، بہرحال وہ ہمارا چاہے ڈکلیئرڈ ہماری اس کے خلاف کوئی اس وقت جنگ نہیں ہے، کس کو نہیں معلوم کہ وہ ہمارا پیدائشی دشمن ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ بھی ہرگز جائز نہیں تھا. یقیناً غلط حرکت کی ہے، مجرمانہ حرکت کی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب میں ایک تیسری بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ تیسری بات یہ ہے، اور اس کے لیے بھی میرے پاس تو میری تو آنکھیں قرآن اور سنت ہے. عجیب ہے آج جو مجھے روشنی ملی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 11، ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرًا لکم بل ہو خیر لکم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اے مسلمانوں، تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، بہت غلط حرکت، بہت بری حرکت. ام المومنین عائشہ صدیقہ پر تہمت. لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے شر ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے. کیوں؟ تمہیں اندازہ ہو گیا تمہاری صفوں میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں مارے آستین ہیں. پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے قانون نافذ کر دیا. قانون کا تہمت لگانا جو ہے زنا کی، اس کی کیا سزا ہے، اس کی کیا حد ہے، وہ بیان ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ تو شر میں سے بھی خیر نکالتا ہے. واقعہ یہ کہ جس طریقے سے بھی ہوا، جو بھی غلط حرکت کی ہے، چاہے وہ موجودہ حکومت نے کی یا بے نظیر نے اپنے سابقہ دور میں کی ہے، ایک بات میں دھڑلے کے ساتھ یہاں کہنا چاہتا ہوں، خالصتان کی تحریک کو تقویت دینا ہرگز پاکستان کے مفاد میں نہیں. یہ بڑی شارٹ سائٹڈنس ہے کہ آپ سمجھے کہ اس سے ہندوستان کا نقصان ہو جائے گا، لیکن آپ سمجھ لیجئے ان دی لانگ ٹرم وہ در حقیقت نہایت خطرناک ہوگا اگر کہیں قائم ہو جاتا یا ہو جائے تو پاکستان کے لیے، اس لیے کہ ان کی تو ساری نظریں پھر ویسٹ ورلڈ ہوں گی. ستلج کے نیچے تو کبھی ان کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں، نہ کوئی ان کا مقدس مقام ہے. ان کا تو ہیرو یہاں بیٹھا ہے، اس کی سمادھی یہاں ہے، رنجیت سنگھ. ان کا پنجا صاحب ہے یہاں حسن ابدال میں، مقدس مقام ہے ان کا. انہیں ان کا ننکانہ صاحب ہے، مقدس مقام ہے. ہری پور ہری سنگھ نلوا کا آباد کرنا ہے، مانسیرا مان سنگھ کا سیرا ہے، راجا مان سنگھ کا سیرا ہے. کہاں کہاں تک جائیں گے آپ؟ ان کا تو پورا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی تاریخ، ان کا دور عظمت، وہ تو سارا اس علاقے کے ساتھ واپس پائے. یہی وجہ آج ببر خالصہ صاحب کے کسی نمائندے کا آیا بیان، ہم نے تو ایک انچ بھی نہیں مانگا پاکستان سے، لیکن یہ کہ اب تک نہیں مانگا. اگر کہیں یہ خالصتان ایک آزاد ریاست قائم ہو جائے تو آپ جان لیجیے اچھی طرح، وقتی طور پر جو بھی قوموں کے اندر چیزیں ہو جائے کرتی ہو جاتی ہیں، کیا یہی وہ سکھ قوم نہیں ہے جس نے کہ 1947 میں جو بربریت کا مظاہرہ کیا تھا؟ کیا ہندوؤں کی وہ اعلی کار نہیں بنی تھی اس وقت؟ درندگی، انتہائی درندگی جو ہے وہ اس قوم نے برتی ہے اس مسلمان قوم کے ساتھ. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کی ساری نگاہیں اگر وہ وجود میں آ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائم کیا ہے، اور وہ کبھی اس کے لیے کوئی بھلائی کسی کے خیر سے کر دیتا ہے، کبھی کسی کی غلطی سے بھی کر دیتا ہے. میں نے تو ایک دفعہ ایک بات کہی تھی اور مرزا منور صاحب بہت فرق اٹھے تھے میری بات پہ، کیونکہ وہ بڑے کٹر مسلم لیگی پاکستانی دانشور. میں نے کہا مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ ساری کائنات کو ٹیڑھا کر کے ہمارے ساتھ سازگار کر دیتا ہے. کچھ ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، ورنہ یہ کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہمارا اب تک کا جو طرز عمل ہے وہ تو یہ کہ واقعتاً لولا سبقت کلمۃ من ربک لقضی بینہم، کچھ اللہ نے کوئی ہمارے لیے مہلت طے کی ہوئی ہے، بہرحال اور اس کی مشیت میں ہے. رات بھی میں نے مفصل تقریر کی ہے، اللہ کی طرف سے اس ملک سے، اس دھرتی سے کوئی خیر آئے گا، افغانستان سے بھی آئے گا، لیکن ابھی ہم اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں. دعا کیجئے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے توبہ کی، رجوع کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والحکمت.